بسم الله الرحمن الرحيم فرشاكا بنت الله عليه حجت الله میں یہ بات اشارت فرما رہے تھے کہ انسان کی جو تربیت ہے اور اس کو صحیح راہ پہ رکھنے کے لیے جو چیزیں کام آتی ہیں ان میں سے شریعت ضروری ہے اور اس میں انہوں نے پانچ تقسیمات کی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں کچھ مستحب ہوتی ہیں کچھ مباح ہیں مکروہ ہیں اور حرام ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پانچ چیزیں لکھی ہیں اس کی فقہا نے تشریح کی ہے پانچ چیزیں اس لیے لکھتی ہیں کہ بس لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خالصتاً فقہی چیزوں پر جائیں تو یہ پانچ چیزیں ہی نہیں بنتی زیادہ بنتی آپ خود جانتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں واجب کا ذکر کیا ہے فرض نہیں لکھا حالانکہ فرض بھی چیزیں ہیں اور واجب بھی ہیں اور اسی طرح انہوں نے مستحب اور مباح کا ذکر کیا ہے سنت کا ذکر سرے سے چھوڑ گئے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان گفتگو کرتا ہے تو کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں بیان کرے موٹی موٹی چیزیں بیان کر دیتا ہے اس امید پہ کہ پڑھنے والا اور سننے والا خود ہی اس چیز کو سمجھ جائے گا اور اس کی بڑی آسان مثال اگر آپ دیکھیں تو آدمی اپنے کپڑے سلوانے کے لیے جاتا ہے اور موٹا موٹا ماپ لے لیتا ہے سینے والا اور یہ نہیں کہتا آدمی بھی اور اسے بتانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کہ دو بٹنوں کے درمیان تم نے اتنا فاصلہ رکھنا ہے اتنے کاج کرنے ہیں بٹن جو لگیں گے تو کاج کا سائز بٹن کے مطابق ہونا چاہیے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان نہ بتاتا ہے نہ پوچھتا ہے اگر وہ بتائے تو کہتا ہے دیکھو یہ مجھے سکھا رہا ایسے ہی بڑے لوگ جب کبھی لکھتے ہیں تو وہ سننے والے کی فہم اور فراست پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلی بات یہ خود سمجھ جائے گا قرآن کریم میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر بات چھوڑ دی ہے ادھوری اس طرح سے کہ انسان جو سمجھنے والا ہے وہ اس سوال اور جواب کے درمیان جو وقفہ ہے یا جو چیز پیدا ہو رہی ہے اسے سمجھ جائے گا مثلاً قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق بھلا وہی تمہیں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ هو اللطیف الخبیر اور بڑا ہی باریک بین ہے بہت باریک چیزوں کو دیکھتا ہے خبر والے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ الا یعلم من خلق کیا وہی تمہیں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں دیکھو یقیناً وہ جانتا ہے لیکن اللہ نے اس جملے کو کچھ نہیں فرمایا کہ سمجھنے والا سوال جو ہے اس کے تیور اور اس کی ادائیگی کے انداز سے ہی کر لیتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کو باپ کہتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں آتی اب ایک آدمی اوپر سے آیا تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس نے اسے کیا کہا ہے لیکن وہ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے کس بات پر تنبیہ کی گئی ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس لیے یہاں پر سنت کا جو ذکر چھوڑ دیا اور صرف واجب کو لے آئے اور مستحب مباح کو لے آئے اور مکروہ کی بھی دو قسمیں ہونی چاہیے تھیں وہ بھی نہیں کی حرام کی بھی دو قسمیں ہونی چاہیے تھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سرے سے قطعاً حرام قرار دے دی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جسے فقہا نے اپنے اجتہاد سے حرام قرار دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں چیزیں برابر اب سور قطعی طور پہ حرام اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا کوئی شخص نہیں جس کا اجتہاد اسے جائز کر سکے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمندر کے سور کو جائز قرار دیتے تھے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ برسے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ اور خوب غصہ اپنا اتارا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں تو انہوں نے ان کے متعلق یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کتابوں میں موجود ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کسی نے اطلاع دے دی اور انہوں نے اس پہ اعتبار کر لیا اور لکھ دی تو یہ ہو جاتی ہیں چیزیں ایسی اس لیے اللہ کی کتاب ہی بس ایسی چیز ہے جس میں ایسی چیز نہیں اور کبھی مجتہد جو چیز اپنے اجتہاد سے حرام قرار دیتا ہے وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے حرام قرار دی مثلا مچھلی کی ایک قسم ایسی ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی اب حنفی فقہا کہتے ہیں اس کا کھانا ہی جائز نہیں کیونکہ یہ مچھلی نہیں ہے بنیادی طور پر اور حنفیہ میں ہی یعنی وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سور کا کھانا اور اس کا کھانا دونوں برابر تھوڑے ہی ہیں کیونکہ اس کے کھانے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں اور ائمہ جائز قرار دیتے ہیں تو جب وہ جائز قرار دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ حرام سے کم درجے میں ہو گیا اس لیے اسے کہتے ہیں کہ حرام ذات کے اعتبار سے ہے یا حرام غیر کی یعنی دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے تو دلائل کے اعتبار سے فقہا کبھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام ایسے ہی ہو جیسا خدا نے قرار دیا ہے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع فرما دیا خود حنفیوں میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر وہ چیز جو سمندر سے لی جاتی ہے اور عرف عام میں اسے مچھلی کہتے ہیں وہ جائز کہتے ہیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے یا نہیں عرف عام میں جسے مچھلی کہا جا سکتا ہے وہ جائز اب یہ مچھلی جو بام مچھلی ہوتی ہے سانپ کی شکل کی طرح کی ہوتی ہے اسے سارے اہل تشریع ناجائز کہتے ہیں اور ہمارے حضرات سے جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے شیعہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بام مچھلی سانپ ہے اسے مت کھاؤ ہمارے حضرات کہتے ہیں کھا لو اس لیے اس سے مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا نفع اٹھا کے حنفی فقہا میں سے بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا جائز اب معتقد عثمانی صاحب نے جس کی حلت کا حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے تو غالباً وہاں بھی یہی چیز ہے کہ جو چیز اجتہاد حرام کرتا ہے مجتہد کا اس کی وہ شان نہیں ہوتی جو اللہ نے حرام قرار دی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لیے اگر کسی انسان کو ایسے حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان پائے جس حرام میں شبہ ہو سکتا ہے یا کوئی اسے جائز کہتا ہے یا جواز کی کوئی وجہ نکل سکتی ہے تو وہاں پر اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے جتنی شدت اس حرام میں ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے مثلا اس کی ایک مثال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انتجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم دو بہنوں کے ساتھ کو ایک وقت میں نکاح میں رکھو اب یہ بظاہر حرام ہے اور اللہ ہی نے حرام قرار دیا ہے ایک آدمی اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد میں نکاح شامل نہیں ہے خالصتاً حرام اس کی اولاد ہے جائز ہی نہیں اور ایک آدمی نے اپنی سالی سے نکاح کر لیا نکاح ہو گیا اس کا یا نہیں ہوا فقہا کہتے ہیں نکاح فاسد ہے اب اس کے بعد یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب اسی کی طرف جوڑا جائے گا اگرچہ شریعت اسے الگ کر دے گی فقہا کہیں گے الگ ہو جاؤ سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا لیکن نکاح ہوا اولاد پیدا ہو گئی تو باپ اس اولاد کا وہی قرار دیا جائے گا اور وہ حرام کا بچہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں فقہا اپنی اصطلاح میں کہ یہ نکاح فاسد ہے یعنی موقع تو نکاح کا ہو سکتا تھا بیوی اگر مر جاتی پھر اس کی بہن جائز ہوتی نا اس نے مرنے سے پہلے پہلے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو گویا اس نے حرام کام تو کیا ہے لیکن ایک صورت اس کے جائز ہونے کی تھی بیوی کے مرنے کی اس نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے نکاح کر لیا تو فقہا کہتے ہیں یہ اولاد اس کی نکاح فاسد کا نتیجہ ہے زنا کا نتیجہ نہیں وہ دونوں میں فرق کرتے ہیں فتاوی عالمگیری میں یہ ہے اس لیے مفتی جب تک پڑھا لکھا نہ ہو اور گہرا علم نہ ہو وہ ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی حرام کردہ چیز میں اور اجتہاد کے ذریعے جو چیز حرام ہوئی ہے دونوں کو ایک کر کے لوگوں پہ سختی شروع کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کی پناہ اگر دین یہی ہے تو بھئی دور سے ہمیں سلام, ہم بھی اس دین میں آتے. اسے فرق کرنا چاہیے کہ یہ اجتہاد نے حرام قرار دیا ہے یا اللہ نے کتاب اللہ میں نص آئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, دونوں میں فرق. اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ آدمی کو تربیت کے لیے ان چیزوں کو ہونا چاہیے. اب اس وقت اس بحث کے بعد پھر انہوں نے نئی بات شروع کی ہے اور وہ فرماتے ہیں مقدمات تو بین مقامات الاحسان, اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمہیدی باتوں کے بعد کہ جو پانچ قسمیں میں نے بیان کی ہیں واجب مباح مندوب مکروہ اور حرام کی, اس کے بعد ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلوک کے بعض مقامات کی اس کو وضاحت کی جائے. پھر کیا ہوا وجب کی حکمت اللہ تعالی و رحمت ہو, اللہ تعالی کے ہاں جو حکمت ہے اور جو اس کی رحمت ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس نے ضروری قرار دیا ہے کہ ان رویہ فی غیب قدسہی, اور کہ اللہ تعالی اس انسان کے لیے اللہ کے اپنے علم میں تھا عزلی طور پہ کہ انسان کی قوت عقل جو ہے اس کی روزی کا سامان پیدا کریں اور انسانوں میں سے پاکیزہ شخصیت کی طرف توجہ کریں جو اس کو وہاں سے حاصل کریں, اور تمام لوگ اس شخصیت کی تابع داری کریں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں ہیں فی نوع النخل من یاسوب, شہد کی مکھیوں میں یاسوب ان کا سردار یا ان کا آقا, یدبر لسائر افرادہا وہ تدبیر کرتا ہے ان ساری چیزوں کی جو اس کمیونٹی کے افراد ہیں. لولا حضرت تلقی بواسطت ولا بواسطت, اور اگر اللہ کی یہ عنایت نہ ہوتی یہ علوم کا حاصل کرنا بالواسطہ یا بلا واسطہ پورا نہ ہوتا تو انسان ہرگز اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس کے لیے خدا نے مقدر میں طے کیا. شاہ صاحب رحمت اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں بڑی گہری بات, دو چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی قوت عقل کے لیے اللہ کی جو حکمت ہے اس نے واجب کیا ہے کہ انسان کو وہ ضروری چیزیں سکھائے اور یہ تعلیم دے کہ کوئی ایک نہ ایک آدمی بڑا برسر ہونا چاہیے, بالکل ایسے ہی جیسے شہد کی مکھیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے کیا ہیں کہ حکمت خدا بندی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوت عقلیہ جو ہے اس کی روزی کا سامان فراہم کیا. انسان کی قوت عقلیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور شعور دیا کہ وہ لوگوں کے احوال پر غور کرے, اپنی شخصیت پر غور کرے, اور پھر ایسی پاکیزہ ترین شخصیت کی توجہ کرے کہ اس پاکیزہ ترین شخصیت کی سب لوگ پیروی کریں. احسان کے ساتھ حضرت اسے جوڑا ہے, اور یہ بات بڑی دقیق ہے, ایسی چیز ہے جس سے گمراہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے دماغ میں شیطان گھسا ہوا ہو تو یہاں سے وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے. کیسے اس کی تشریح عرض کرتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, کہ ایک آدمی ایسا چاہیے جس طرح سردار ہوتا ہے مکھیوں میں اور وہ سب کا بندوبست کرتا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچے, جیسے وہ یاسوب اس کا نام, شہد کی جتنی بھی مکھی ہیں ان کی جو ملکہ ہے اس کا نام عربوں میں یاسوب, سیدھی سی بات. ایک ہے زبان قانون کی اور ایک ہے احسان کی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا اور ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ ایک زبان قانون کی ہے اور ایک زبان احسان کی. قانون کی زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں قانون کی زبان الگ ہے اور احسان کی الگ. قانون کی زبان فرمایا اسے قتل کے عوض میں قتل کر دیا جائے, قانون کی زبان اس نے شراب پی ہے اسی درے لگا لیے جائے قانون کی زبان چوری کی ہے ہاتھ کاٹ کیا جائے احسان کی زبان اور احسان کی زبان یہ ہے احسان کہتے کسے ہیں جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بل احسان یا رسول اللہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے فرمایا تمہیں عبادت میں وہ مقام حاصل ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرو اور وغیرنا اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یہ کمال ہے عروج ہے تصرف کا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ آدمی اپنے ہر فعل میں یہ یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جب آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر قرب فرائض سے نکل کے قرب نوافل میں داخل ہو جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے جو خدا کا قرب حاصل کرتا ہے یہیں سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مباحث شروع ہوتی ہیں. احسان کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور اسد الغابہ میں ابن عبد البر نے یہ قصہ یہ حدیث لکھی ہے پوری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور روتا ہوا وہ لڑکا آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس کا اللہ کے رسول میں کھجوروں کا کاروبار کرتا ہوں. ایک لڑکی دکان پہ آئی تھی. طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا اس سے بہتر کھجوریں تو میں نے کہا سٹور میں پڑی ہیں. جب سٹور میں میرے ساتھ گئی تو میں نے سوائے اس ایک خاص کام کے ہر چیز اس کے ساتھ کر لی حتیٰ کہ میں فارغ ہوا نہایا اور آ گیا. تو مجھے اتنی اب شرمندگی ہے اپنے اس ٹریل پہ کہ میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کی کتاب میں تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں پاتا یا تو یہ فیل کر گزرتا اور پھر حد لگتی یا اس نے نہیں کیا تو اب درمیان کی کیفیت ہے کیا حکم دیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہیے کہ اقم الصلاہ نماز کو قائم کرو طرفین نہار دن کے دونوں سروں پر فجر کی نماز اور عصر یا مغرب کی نماز. اللہ نے کہا ان الحسنات یقیناً تمہاری نیکیاں یذہبن السیئات گناہوں کو مٹا دیتی. اہل سنت کی اس پہ بحث ہوئی ہے کہ گناہ نیکیوں کو کھاتے ہیں یا نہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ گناہ نیکیوں کو بھی اڑا دیتے ہیں. اور اہل سنت کا موقف یہ ہے جس کی صاحب المعانی نے تصریح کی ہے کہ انسان کے گناہ اس کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نیکی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو برباد ہو جائے. خدا قیامت میں کاٹے گا تو کیا چیز کاٹے گا؟ روزے کے متعلق وہ کہتے ہیں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ روزے کے کٹنے کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ روزہ بھی کٹ جائے گا. اہل سنت یہ کہتے ہیں برخلاف شیعہ کے. شیعہ حضرات کے ہاں مسلک میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نیکیاں گناہوں کو برباد کر دیتی ہیں, گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتے. گناہ کا حساب الگ ہے, نیکی کا حساب الگ ہے. البتہ نیکیاں گناہوں کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ نے کہا ان الحسنات بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں. اور نماز قائم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی. عصر کی نماز آپ نے مجھے پڑھا دی اور عصر کی نماز کے بعد کہا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ اسے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے ہم صلی اللہ کا معنا ہمارے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اسے کہا اللہ کے رسول پڑھی ہے. فرمایا دیکھو اللہ نے مجھ پہ آیت نازل کی ہے اور چلے جاؤ خبردار اس کا ذکر نہ کرو. یہ احسان کی زبان ہے, یہ درد بردار معافی کی زبان ہے کہ ہو گیا جو ہو گیا اب ایسی باتیں نہیں کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ آتا ہے ایک آدمی نے شراب پی اور اسے موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو اور بھی کوئی ایسا کام اس نے کیا تھا سخت غصہ آیا اور اب گواہی اس کی مل نہیں رہی تھی. انہوں نے اس کی تعزیر جاری کر دی. تعزیر اس طرح سے جاری کی کہ اس کا سر منڈا دیا اور بال اتروا کے اور گدے میں بٹھا کے انہوں نے اس کو شہر میں گھمایا تک کہ لوگ اس مجرم کو دیکھیں. وہ آدمی آنا تھا اس نے سب گوارا کر لیا اور سیدھا پہنچا مدینہ منورہ. موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی شکایت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اور کہا کہ میرے ساتھ آپ کے گورنر نے یہ سلوک کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ پھر اگر تم نے ایسے کیا ہے تو توبہ کر لی تھی؟ اس سے کہا حضرت میں نے توبہ کر لی تھی. تو انہوں نے کہا وہ موسیٰ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کہا کہ قابل التوب, اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, قابل الذنب اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, شدید العقاب خدا کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر موسیٰ کو لکھا کہ ابو موسیٰ خبردار, جو آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کام کیا, اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نہ ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا. یہ تم نے کیا کیا؟ جب ایک آدمی پر گواہیاں نہیں آ رہی اور کرائیں اور آثار ہیں تو ایسی شدید سزا نہیں دینی چاہیے تھی. یہ احسان کی زبان ہے. اب احسان کی زبان جب غالب آتی ہے تو بڑا نازک مرحلہ یہ ہے کہ آدمی کے گناہ کیوں ہوتے ہیں. تقدیر میں ہے گناہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر کہا, یہ بڑی نازک بات ہے. آپ نے کسی نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا خاندانی منصوبہ بندی کر لوں؟ ارشاد فرمایا تم کرو یا نہ کرو, جس روح نے آنا ہے وہ آ کے ہی رہے. کسی اور نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تدبیر ہے, بس کر لو. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ منصوبہ بندی ہوتی تھی. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ جابر یہ ہوتا ہے ایسے کہ عین اس موقع پہ اپنی بیوی سے الگ ہو جایا کرتے ہیں, تو جابر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا تم اصل کو الگ ہونے کو برا سمجھتے, اسے کہا ہاں برا سمجھتا. تو انہوں نے کہا قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہم ایسی حرکتیں کرتے تھے, پھر خدا نے وہی کیوں نہیں نازل کر دی, خدا نے روک کیوں نہیں دیا کہ یہ نہ کیا کر. ناراض ہوئے اس پہ کہ ایسے نہیں ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو نزاکت کی بات یہاں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ان جذبات کو کیسے قابو پا سکتا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں بتائی. آپ نے فرمایا لا بد منہ, تم میں سے جس کے نصیب میں بدکاری کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تم وہ کر کے رہو. فرمایا کہ ہاتھ اور پاؤں اور تمہارا جسم اور آخر تک چلے گئے حدیث میں آتا ہے. اور آپ نے فرمایا جتنا خدا نے طے کر دیا نا اس حد تک تم ہو کے رہو گے, تم اس سے اپنی جان چھڑائی نہیں سکتے. اب یہ حدیث جو لوگ سن لیں جن کے دماغ میں شیطانیت ہے تو کہاں اس حدیث کو لے جائیں گے. اور احسان کی زبان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ان کی احسان کی زبان کو نا مفتیوں سے زیادہ صوفی سمجھتے ہیں. محروم نے بڑی عجیب بات اس پہ لکھی ہے. محروم کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے نا اور یہ جو بدکاریاں ہیں جب ہو جائے تو اتنا ڈرنے کی پھر بات نہیں ہے, توبہ کرو. اور وہ کہتے ہیں اسے اس طرح سمجھو, ان کی بات کی تشریح کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح سمجھو جیسے عورتیں اپلے لگاتی ہیں تو ہاتھ گندے کر لیے نا, اب اٹھ کے دھوئے گی, پھر اپلے جب خشک ہو جائیں گے تو ان کے ذریعے ہنڈیا پکے گی. تو یہ گناہ اپلوں کی طرح ہیں جو تم اپنے نصیب کے تحت کرتے ہو تو یہ کرائے جاتے ہیں تاکہ تم ان سے توبہ کرو تو تمہارا مقام پہلے سے بھی بڑھ جائے. اور یہ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ قیامت میں مغفرت کی صفت کا اظہار ہو کہ ہم نے اپنے بندے کو ایسے معاف کیا. اور اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ قرآن میں آیا یبدل اللہ سیئات حسنات, قیامت کے دن ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ساتھ ملا لینا چاہیے, یہ بخاری وغیرہ میں آئی ہے. آپ نے کہا ایک آدمی کو اللہ اپنے ساتھ اتنا کر لے گا کہ کائنات میں لئیس بینہ وبین اللہ ترجمان, اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں رہے گا. اور اللہ کہے گا کہ ازدب تک عذاب میرے بندے یہ گناہ کیا تھا, وہ کہے گا ہاں رب کیا تھا, کہیں گے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا. بالکل گویا سرگوشیاں ہو رہی ہیں, مالک اپنے بندے سے کہہ رہا ہے یہ بھی نافرمانی یہ بھی نافرمانی, حتی یظن انہ قد حلف, یہاں تک کسی یقین ہو جائے گا کہ اب تو گئے جہنم میں, اب تو مارے گئے. اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر تیرے ساتھ دنیا میں نے کیا کیا, وہ کہے گا رب اپنے پردہ ڈال لیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن پردہ تھا اور آج بھی پردہ ہے, میرے بندے جتنے تیرے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں, چلا جا جنت میں. وہ زور سے بولے گا اور کہے میرے پروردگار جتنے تو نے گنے ابھی تو بہت سے باقی بھی رہ گئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کے ہنسے اتنا کہ آپ کے داڑھے زندہ نظر آنے لگے. آپ نے کہا بندہ ایسا ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے نا خلق الانسان حلوان اور انسان بڑا پھردلا پیدا کیا گیا بڑا زبردست ترجمہ کیا ویسے حلوب کا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ پھردلا اردو میں یہ لفظ بالونی حضرت کے زمانے میں استعمال ہوتا ہوگا حالانکہ اصل میں پنجابی کا لفظ ہے خلق الانسان اذا مسه الخير منوعا اذا مسه الشر جزوعا جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے چیخ چیخ کے واذا مسه الخير منوعا جب کچھ پیسہ مال دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے سمیٹ کے رکھتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا خرچ نہیں کرتا الا المسلمین ہاں ہمارے وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی طبیعت میں اعتدال رہتا ہے جب تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں دعا مانگنے لگتے ہیں خدا کچھ مہربانی فضل مال اولاد دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں مناسب حد تک خرچ کر دیتے ہیں الا المسلمین الذين في صلاتهم دائمون وہ لوگ جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اس پہ بحث کی مفسرین نے کہ ہمیشہ نماز سے کیا مراد ہے صوفیاء نے تو اپنا مسئلہ حل کر لیا ان کا اس کا مطلب ہے مراقبات کرتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں فقہا کیا آیا تو انہوں نے کہا ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں فرض نماز قائم کرتے ہیں پھر ایک اور گروہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیفیت ایسے رہتی ہے جسے نماز میں بندے کی ٹینشن رہتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ان کی 24 گھنٹے کی زندگی ایسے گزرتی ہے ہر ٹریل پہ اللہ کی گرفت ہے تو اس لیے یہ جو گناہ ہیں انسان سے سرزد ہوتے ہیں یہ اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ بالآخر بندے کو اتنی نیکیوں سے نواز دیا جائے یا بقول معروف کے یہی اپلے جلیں گے تو پانی گرم ہوگا اور تم وضو کرو گے اور نہاؤ گے یہ وہ چیز ہے جس کو گمراہ لوگ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو انسانوں میں سے پاکیزہ ترین ہو مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کی ہوئی ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی مقام تک لے جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی مجلس سے اختیار کریں کیوں اس لیے کہ وہ آدمی انہیں گناہ میں توبہ کی تلقین کرے گا گناہ کا کفارہ بتا دے گا نیکی ہوگی جائیں گے دعا مل جائے گی اسی لیے دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے پہلو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ابی اوفا آئے عبداللہ بن ابی اوفا آئے اور ان کے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ نے آیت نازل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال رکھ لیا جو زکوٰۃ وغیرہ واجب تھی اللہ نے کہا کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں صدقتن تو تطہرہم بہا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہم بہا یہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے ان کا نفس پاک ہوتا ہے صلی علیہ جب یہ آپ کے پاس پیسے لے کے آئیں تو آپ انہیں دعا دیا کیجئے یہ نہیں ہے کہ مال آپ نے رکھ لیا اور دعا کچھ بھی نہیں ان صلاح کا سکن اللہ آپ کی دعاؤں سے انہیں بڑا سکون ملتا ہے یہ ہے تربیت ہے انسان کی بات ہے اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا کچھ تو سننا چاہتا ہے یہ بشری تقاضا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دعا بھی مانگا کیجئے ان صلاح کا سکن ان آپ کی دعائیں کو بڑی تسکین دیتی ہیں بلایا عبداللہ بن ابی اوفا کو اور فرمایا اللہ عبداللہ کی محبت اللہ اس سے بات اس کے گناہوں کو معاف فرمایا ڈھیروں دعائیں دیں بڑے خوش ہوئے عبداللہ کی میرے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی اللہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ آپ ان کے لیے دعا بھی کیا کیجیے آپ کی دعائیں انہیں سکون دیتی ہیں یہ تربیت کا وہ حصہ ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ جسے احسان سے تعبیر کرتے ہیں یہ ہے تصب اسی لیے وہ زمانہ اتنا یعنی کتابیں پھیلنے کا نہیں تھا واحد سورس لوگوں کے علم کا مولوی صاحب کی زبان تھی بس اور کوئی تھا ہی نہیں گاؤں میں جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی علم ہے جو مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا وہی ہے اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس صدی میں پچھلی صدی میں کتابیں جب چھپنا شروع ہو گئیں تو لوگوں نے گھر جا کے پھر حدیثیں دیکھنی شروع کر دی کہ اچھا یہ حدیث کہیں آئی بھی ہے یا نہیں آئی آگے مولوی صاحب یہ حدیث تو یوں لکھی ہے آپ یوں بیان کر رہے تھے وہ بھی دور چلا 1990 تک اور 1990 کے بعد اب جو آئی ہے انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اس میں تو بالکل ہی معاملہ صاف ہو گیا ادھر منہ سے نکلا اور جمعے کی تقریر میں بات ہوئی جا کے بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہ اچھا یہ بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے فوراً فون کیا مولوی صاحب یہ بات جو آپ نے بیان کیا وہ ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے اب یہ جو چیز ہے نا اس زمانے میں ایسے نہیں تھا اور وہ اگر یہ کہتے کہ گاؤں کے مکھیا نے یہ کہا ہے سردار نے یہ کہا ہے 10 آدمی اختلاف کر سکتے دیکھیے ہم نہیں مانتے اس کو دل میں عظمت نہ بیٹھتی جب مولوی صاحب نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا داؤد علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو دل میں عظمت بیٹھتی کہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے انہوں نے یہ کہا یہ وہ حکمت تھی لوگوں کے دلوں کی اصلاح کے لیے کہ وہ جھوٹی موٹی کہانی گھڑتے تھے اور اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے لیکن نتیجہ جو نکالتے تھے وہ بالکل 100% درست ہوتا. یہ حکمت تھی. اسی لیے سے موسیٰ علیہ السلام کا کتنے قصے مثنوی میں منسوب ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ نے کتنی چیزیں لکھی ہیں ایسی احیاء العلوم میں, اس میں کوئی اصل پائی ہی نہیں جاتی. لوگ اس حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں جی مثنوی میں بہت جھوٹ ہے, امام غزالی کی کتابوں میں جھوٹ ہے. یار جھوٹ ہے, ہم مانتے ہیں یہ بات نہیں ہے, لیکن جو اس سے نتیجہ نکالا نا انہوں نے اور جو پبلک اس وقت ان کے سامنے تھی ان کے لیے یہی حکمت مؤثر تھی کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی عصمت کی وجہ سے اس چیز سے کا کرنا یا نہ کرنا یہ آ جائے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دید موسیٰ یکشبان راہ برا, وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چروائے کو دیکھا جو راستے میں جا رہے تھے کہیں اور وہ کہہ رہا تھا اے خدائے تاشوم من چاکرت چارکت دوزم کنم شانے سرت. یہ ساری مستری میں آیا ہوا ہے, بڑا طویل قصہ ہے. اور گڈریا کیا کہہ رہا تھا, ابھی ہے جھوٹ, نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گڈریا ملا نہ کسی نے کہا, ہے ایسی ہی بات. لیکن اس نے کہا میرے پروردگار تو کہاں ہے, اللہ کا تجھے مل جاتا تو میں تیرے سر میں کنگھی کرتا, تیری اچھی اچھی مینڈیاں بناتا, اور اے رب میں تجھے بکریوں کا دودھ پلاتا, اور اے اللہ دودھ سے جو مکھن نکلتا ہے میں تجھے کھلاتا, اور تو سارا دن چل چل کے تھک جاتا ہوگا, میں تیرے پاؤں دباتا, میں تیری مالش کرتا, میں تیرے ساتھ یہ سارے ناز پیار لاڈ انداز سب کچھ اس بندے نے کہا. گفت موسیٰ ہائے ہی جا سر, موسیٰ نے کہا رے یہ کیا کہہ رہے, تو مسلمان نہ شدے کافر شدی, تو مسلمان نہیں رہا کافر ہو گیا. یہ کیفیت ہر آدمی پہ آتی ہے, کوئی آدمی نہیں ہے ہم نہیں مانتے نہ کافر نہ مسلمان جس پہ نہ آئے, کبھی نہ کبھی اللہ کے ساتھ شکر میں یہ کیفیت آتی ہے. بندہ خدا کو دعائیں دینے لگتا ہے کہ تیری مملکت وسیع ہو, تیرے بندے قائم رہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دعا نہیں کرے, اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تیرے کیا کہنے, تو نے ایسی مصیبت سے نکالا ہے, تیرے لیے حمد و ثنا ہے, پروردگار تو مالک ہے. یہ ہر آدمی کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے جب وہ احسان خدا کا مانتا ہے. لگا تھا ڈوبنے کشتی میں اور سمندر لہریں طوفان ایسا شدید, اور جب ساحل پہ پہنچتا ہے تو بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے. یہ کرکٹر جو سجدے کرتے ہیں بہت سو کی, ہمیں نہیں معلوم لیکن بہت سو کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اب تو قوم ساری ڈوبنے لگی تھی, یہ تباہی ہونے لگی, سجدہ کرتا ہے کہ رب شکر ہے تو نے عزت رکھ لی. اس موقع پہ بیٹا ہو جاتا ہے, تمناؤں کے بعد بیٹی ہو جاتی ہے, خوشی ہوتی ہے, نواز صاحب ہوتی ہے, ہزار مقامات آتے ہیں. احسان من طبیعت و غیرت و طبیعت میں کہ احسان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آدمی اس موقع پہ کہتا ہے اللہ تیری سلطنت نصیب, تیرے ساتھ ہے, خدا کو کیا دعا دینی ہے. شریعت کہتی ہے اس موقع پہ خدا کی تعریف بیان کرو, اب اسے پلاٹ مل جاتا ہے, کوئی چیز مل جاتی ہے. مثلاً وہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ پورا پچھم اتر دکن سب تیرے ہیں پروردگار, اتنی وسیع تیری سلطنت ہے اللہ, تیرا شکر ہے اس میں سے تھوڑی سی چیز مجھے دے دی. اللہ اتنی مخلوق ہے, تھوڑی سی چیز آپ نے مجھے بھی نہ, آپ کا احسان ہے, آپ کا قدردان میں رہوں گا, وغیرہ وغیرہ. یہ کیفیت جو آتی ہے نا ہر آدمی پہ, اس آدمی پہ بھی آئی. اب آدمی جب دعا دینے لگے, جاہل آدمی اسے پتہ ہی نہیں, آج جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں اسے سنی کبھی نہیں, تو ہوتا ہی ہے وہ دعا دینے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا چروا, اس نے ایسے ہی اللہ کے ساتھ باتیں شروع کر دی, ساری لاٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کافر. تو اللہ نے وہی آمد سوئے موسیٰ خدا, اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اور کہا وہ اس جب کافر کہا تو چیختا ہوا بھاگ پڑا کہ ارے میں کافر ہو گیا. مسلمان کو کافر کہنا یہ اس سے بھی بہت ہزار گنا بڑا سانحہ ہے کہ محلے میں پاک دامن لڑکی پہ کوئی تہمت لگا, اس کا جو دکھ کے مارے حال ہوتا ہے وہ ہفتوں اور مہینوں اس کے ذہن سے بات نہیں نکلتی, اور روتی ہے اور منہ چھپاتی ہے, اور بدعائیں دیتی ہے جس نے ایسی بات کی. ایمان کی جس کو قدر ہوتی ہے نا, اگر اسے کافر کہو تو اس کا دل کتنا دکھتا ہے کہ یار اس ایمان کے لیے تو محنت کر رہے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں میں کافر ہوں, کدھر سے میں کافر ہوں. اس لیے وہاں جو کچھ سستے کہا اس جنگل بھاگ پڑا, وہی آمد سوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, وہی آ گئے. اور اللہ نے کہا بندہ ہی من نس منم کر دے جدا, اے موسیٰ یہ کیا کیا, میرے بندے کو مجھ سے الگ کر دیا, تو برائے وصل کر دے نام دی, ہم نے تو اس کے بھیجا تھا کہ ہمارے ساتھ بندوں کو جوڑ, نئے برائے وصل کر دے نام دی, اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جو پہلے جڑے ہیں انہیں بھی توڑ دے. اس کے بعد دیکھیے کیسا زبردست نتیجہ نکالتا, یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو سیکھنی چاہیے. جب فتوے کی زبان استعمال کرتے ہیں نا ان کو زیادہ سیکھنی چاہیے. یہ ہے جھوٹ, یہ کہانی نہ کوئی چروا تھا نہ موسیٰ علیہ السلام پہ, بھیا نتیجہ کیسا زبردست نکالا ہے. موسیٰ علیہ السلام السلام کی شکایت کے بعد وہاں کہتے ہیں گفتگو عاشقاں درکار رب, اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں نا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, جوشش عشق است بہتر کے ادب. کبھی یہ نہ کہو کہ بے ادبی کر دی اس نے اور کافر ہو گیا, یہ کہو کہ محبت کا جوش زیادہ تھا, اس جوش میں ایسی باتیں کر گیا کہ اس نے خدا کو اپنے اوپر قیاس کیا. کتنے بڑے مسئلے ہیں, کتنی بڑی چیز ہے گفتگو عاشقاں درکار رب. اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی کبھی اللہ سے جو باتیں کرتے ہیں جو شیشے عشق نیتر کے ادب, اللہ کے ساتھ وہ تعلق کی شدت جو ہے وہ اظہار کرتی ہے. مظلوم ہے, ظلم ہوا ہے اس پہ, کہتا ہے پروردگار تو کہاں ہے, میرا گھر لٹ گیا, میرے بچے برباد ہو گئے, تو کی استغفر اللہ. کہتا ہے اللہ کیا تماشا دیکھ رہا ہے, دیکھ نہیں رہا یہ کیا ہو رہا ہے, کدھر ہے تیری رحمتیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا, اب مفتی فتویٰ دے کے کافر ہو گیا, طلاق ہو گئی ہے, اور اگر وہ ہو پڑھا لکھا اور ہو علم گہرا تو کہتا ہے چھوڑ دو, اپنے رب سے نہیں بات کرے گا تو اور کس سے کرے گا. اس کی دلیل ٹھیک حدیث میں آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل میں سفر کر رہا ہے کوئی آدمی اور اس کا اونٹ جس پہ سارا سامان لدا ہوا ہے ختم غائب ہو گیا, اور ڈھونڈتا رہا نہیں ملا, یہ مرنے کے انتظار میں لیٹ گیا کہ ہائے اب مرتا ہوں, کسی پہ آئے یہ کیفیت تو پتا چلے کتنی شدید کیفیت ہوگی. اور اچانک اس کی آنکھ جو اس نے کھول کے دیکھی تو اونٹ سامنے کھڑا تھا, اور اس نے خوشی میں کہا کہ اے میرے بندے تیرا شکر ہے, میں تیرا پروردگار. اللہ کو کہا میرے بندے تیرا شکر ہے, میں تیرا پروردگار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کچھ نہیں کہا, فرمایا صرف اتنا کہ دیکھو جتنی اس سے اس وقت خوشی ہوئی ہے نا کہ اس نے رب کو بندہ بنا لیا اور خود رب بن گیا ہے, فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے معاف فرما دے. یہ سمجھایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا یہ کافر ہو گیا, بلکہ مثال دے کے سمجھا دیا. حالانکہ مثال میں معاذ اللہ کفر ہے. اس کے یہ احسان کی چیز کہ جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے سمجھدار تو وہ اس طرح کرتا ہے, کیونکہ اسے سارے معاشرے پہ رکھنی پڑتی ہے نظر, وہ جانتا ہے دانا اور عقل مند آدمی کہ اس پہ حد نہیں لگے گی تو ٹھیک نہیں ہوگا. وہ دانا اور عقل مند آدمی جانتا ہے کہ اس پہ حد کی ضرورت نہیں, ویسے کہہ دینا کافی ہے. اسی لیے فقہا شریعت میں فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں, فقہا کہتے ہیں کہ جو تھانے دار ہے نا مجسٹریٹ, وہ اس کے احکامات جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تھانے دار کو یکساں سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ جائے اور جب اپنا عہدہ سنبھالے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے اس محلے اور میری سارے اس حلقے میں رہتے ہیں جن کو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حضور شکایات آ رہی ہیں کچھ خیال کریں, بس اتنا کافی ہے, وہ چپنا ہو جائے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے گھر چلے جانا ہی کافی ہے, محلے والے دیکھیں گے تو پوچھیں گے نا پولیس کیوں آئی, اب وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جب تک جوتے تھانے بلا کے نہیں مارو تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ باز ہی نہیں آتے. تو ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک تھوڑی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ احسان کے مقدمات کا حاصل ہونا, یعنی نسبت احسان جو ہے اس تک پہنچانے کے لیے. تو کہتے ہیں اگر انسانوں کو یہ علم اللہ نہ دیتا بلا واسطہ یا بلا واسطہ تو وہ انسان کا کمال جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. بلا واسطہ دیتا ہے, یہ اللہ کا بڑا ایک عجیب نظام. آدمی کا جب کہیں تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق میں اس کی طلب کی وجہ سے دیا جاتا ہے. پہلی صورت تو یہ ہو جاتی ہے کہ کسی بزرگ کی مجلس میں گئے اور اللہ کو منظور تھا کہ اس آدمی کو اس کے سوالات کا جواب دے دے, تو وہ اس آدمی کے دل پہ الہام کیے جاتے ہیں علوم تاکہ یہ جو آدمی آیا اس کو اس کا جواب مل جائے. وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ آدمی ماں کی مانند ہوتا ہے, اولاد روتی ہے تو ماں کے ہاں دودھ آ جاتا ہے, بچوں کو پلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو اس طلب پہ دے دیتے, اس لیے کوئی آدمی اس مقام پہ پہنچے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اتنا پاک ہو گیا ہوں کہ اوپر سے علوم مجھ پہ نازل ہو رہے ہیں. آنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی طلب کی وجہ سے کچھ ہمیں بھی پتا چل رہا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے جون جولائی اگست شدید گرمی پڑ رہی ہے اور صبح سے دوپہر دو بجے تین بجے کسی نے آ کے نلکا کھولا کے وضو کرے اور تپا ہوا ہے پانی, اور یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ پانی گرم آتا ہے آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھنڈا, پائپ گرم ہے پائپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نلکا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر جا کے پانی آتا ہے. اگر نلکے کو اس وقت زبان مل جائے نا, ہے بظاہر وہ نلکا پانی دینے والا لیکن اگر اسے زبان مل جائے تو کہے بھائی تیرا بڑے شکریہ, بڑی مہربانی تو نے آ کے اس نلکے مجھے کھولا ہے تو جا کے میں بھی ٹھنڈا ہوں, ورنہ میں تو تپ گیا تھا جل گیا. اس لیے جو طلب لے کے آتے ہیں یہ بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے نوازا جاتا ہے. جتنی شدید طلب ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے فیضان نازل ہوتا ہے, کیونکہ خدا جس طرح رزق دنیا کا دیتا ہے اسی طرح اللہ دین کا بھی رزق دیتا ہے. وہ آنے والے کی ہے مہربانی کہ وہ آیا اور خدا نے بھیجا ہے. یہ بیوقوف اگر یہ سمجھ لے کہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے تو بس پھر خدا کے یہاں سے چھٹی ہو گئی, نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ محروم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے, اور برعکس ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی الہام خواب اس کے ذریعے اس کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ خوشی آ رہی ہے اس کو بشارت دینی ہے. تو جو وقت سے پہلے سے چیزیں پتہ چلتی ہیں اور بشارت مل جاتی ہے, کبھی کسی وجہ سے وہ کہتا ہے توبہ کرو استغفار کرو یہ چیز مناسب کر لو, تو اس کی بنیاد خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے بلا سے مصیبت, یہ دوسری صورت بن جاتی ہے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقبا میں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ آدمی آیا, جب مثلا ابھی ایک حدیث بیان کی, وہ آدمی آیا اس کی طلب تھی کہ مجھ پہ میرے لیے کوئی حکم ہونا چاہیے, وہی نازل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعض چیزیں دیکھتے تھے اور لوگوں کو آگاہ کر دیتے تھے کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے. آپ نے کہا میں نے رات دیکھا مجھے دودھ پلایا گیا خواب میں, اور اتنا دودھ پلایا اتنا پلایا کہ حتیٰ میرے کے میری طبیعت بھر گئی اور دودھ کا اثر میرے ناخنوں پہ اس کی تری آ گئی. تو میں نے کہا بس کرو, اور پھر میں نے دودھ دیکھا بچ گیا. تو آپ فرمایا میں نے وہ دودھ اٹھایا پیالہ جو بھی برتن تھا, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں دے دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت علم ہے, یہ جو علم تھا وہ باقی تمہارے حصے میں چلا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے آپ دیکھیں تو اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فیصلے ہیں, یعنی عہدہ ختم ہو گیا. شہر میں 10 آدمی تھے جو کمشنر لگ سکتے تھے, عہدہ ایک ہی کے لیے تھا نا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ جو تھا مبارک و ختم نبوت کا, وہ ختم ہو گئی, نبوت ہی ختم ہو گئی, بس اختتام ہو گیا. وغیرہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہی ہے حدیث میں آیا کہ لو کان بعدی نبی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر ہو جاتے. یہ بعض لوگوں میں اتنی صلاحیتیں تھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس میں 2 سال رہا اور میں نے کبھی عبداللہ سے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک دن عبداللہ نے یہ کہہ دیا اور پھر اس کے بعد ان کی آواز رند گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہا تھا, یہ اس کے قریب قریب کی بات کہی تھی یا بس اسی طرح کی ایک بات ارشاد فرمائی. ڈرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا جو میرے متعلق جھوٹ بولے گا نا وہ جہنم میں چلا جائے. فیصلہ کرنا پڑ گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث نہیں تھی, وراثت کا ایک مسئلہ تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم میرے پاس آئے ہو وراثت کا مسئلہ لے کے, نہ خدا کی کتاب میں کچھ ہے نہ سنت میں میرے پاس کچھ ہے, میں یہ اپنی رائے سے فیصلہ کر رہا ہوں. اور اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی جانب سے اور غلط ہے تو عبداللہ کی جانب سے. جب فیصلہ کر چکے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے, انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ نہیں ہے, یاد نہیں, فلاں آئی تھی بنت رشیق کا شاید نام دیا, ایک خاتون تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا. عبداللہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, جھومتے رہے بڑی دیر, فرمایا واہ بھائی واہ, میرا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو. یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب واپس آ رہے تھے, بیت المقدس والوں نے یہ طے کیا تھا کہ چابی امیر المومنین لے کے وہ واپس آ رہے تھے اور طاعون پھیل گیا. اب جو طاعون پھیلا ہے تو دو گروہ ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہ طاعون پھیلا ہے, اب کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں اپنے گھروں کو چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے اور پہاڑوں میں چلے جاؤ اور طاعون کے اثرات کم ہو جائیں. حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ آئے, یہ بڑوں کی باتیں, کسی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک لفظ بھی بولے. اب باپ اور دادا کی بات ہے, باپ اور چچا کی بات ہے, ماں اور خالہ کی بات ہے, اولاد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ماں یا خالہ کے ماں نے کوئی لفظ خالہ کو کہا ہے تو بچے بھی اٹھ کے کہنے لگے اس کے لیے تو خالہ ہے نا, وہ تو آپس میں بہنیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قوم میں تقریر کر کے اترے اور شرحبیل ابن حسن آئے. شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے, یہ جو لوگوں نے ان کا نام بگاڑ کے شرجیل کر لیا نا, یہ شرحبیل تھا. فے بے یہ اور لام, اور بے کا جو نقطہ تھا کسی نے غلطی سے فے کے نیچے لکھ دیا تو جیم بن گیا اور بے اڑ گیا بیچ میں سے, تو شرجیل بن گیا یہ, حالانکہ یہ غلط ہے. شرحبیل نام تھا ان کا. شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ آئے, جوتے اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے بہت غصے میں, اور یہ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا, ہجرت کی, حبشہ کی, دوسری ہجرت کی, مدینہ منورہ کی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, فتح مکہ میں ساتھ رہے ہیں, باقیوں کو بھی ساتھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل کو اپنا سفیر بنا کر مصر بھیجا, اور مصر میں تھے یہ جب تو مدینہ منورہ میں ادھر انتقال ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ شرحبیل تم رہو فوج کے ساتھ, پھر وہ فوج میں رہے ہیں, پھر یہ شام پورا اردن انہوں نے فتح کر کے مسلمانوں کو دیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے منصب سے ہٹایا تھا, تو انہوں نے کہا حضرت مجھے منصب سے ہٹا رہے ہیں, گورنر ہونے سے تو ناراض ہیں. تو میں نے, میں تم سے ناراض نہیں ہوں, لیکن میں نے معاویہ کو دیکھا ہے, فرمایا بس یہ کہو میں ناراض نہیں ہوں تمہیں ہٹانے میں, لیکن یہ کہو کہ ایک عہدے کے لیے ایک آدمی عمر نے مقرر کیا تھا اور پھر اس سے بہتر آدمی عمر کو نظر آیا, تو اس نے کہا بہتر آدمی کو مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرحبیل رضی اللہ عنہ کس مقام کے آدمی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے آدمی ہیں. اب دونوں کا اگر آپ تقابل کریں تو قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جو بعد میں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وکلم وعد اللہ الحسنی, اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے دونوں کے ساتھ کہ اچھی نیکی کا اللہ ان کے ساتھ سلوک کرے گا, لیکن دونوں برابر نہیں. شرحبیل ابن حسنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ برابر نہیں تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ کام زیادہ اچھی طرح یہ کر سکتے ہیں, فرمایا یہ عہدہ چھوڑ دو تم لے لو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب ترقیاں دیا کرتے ہیں ملک اور قوم کی خاطر تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی بہت زیادہ پرہیزگار ہے, نماز پڑھتا ہے, متقی آدمی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اہل کون ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن کس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے, عہدہ اسے ملنا چاہیے تاکہ لوگ راحت پائیں, آرام پائیں. شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی اور طاعون کے معاملے میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فکری کے بعد آ کے کھڑے ہوئے اور جو لفظ انہوں نے کہے, انہوں نے کہا یہ امر تم سے کہہ دیا گیا ہے کہ شہر چھوڑ دو اور ادھر چلے جاؤ اور ادھر چلے جاؤ. یہ امر اس کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے جنگ کی ہے جب یہ کافروں کے ساتھ تھا. اضل من ہمارے اہلہ, یہ اس کے گھر میں جو گدا بندھا ہوا ہے نا, اس سے بھی زیادہ کم عقل یہ آدمی ہے. چپ کر کے لوگ سنتے رہے, عمر رضی اللہ عنہ چپ کر کے سنتے ہیں کہ مقام اور مرتبہ تو بڑے چھوٹوں کو کہہ دیتے ہیں. اس لیے عرض کیا نا امت میں کسی کا حق نہیں کہ ان کو فرمو, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحبت یافتہ تھے, انہوں نے کہا یہ شرابی رضی اللہ عنہ, یہ عمر یہ ایسا آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت آئے گی اور اس میں تم لوگ ایک وبائی مرض کا شکار ہو جاؤ گے, اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت میں تمہیں حصہ دے. تو لوگوں یہ خدا کی رحمت ہے, تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, یہ تعاون, اور تم سے پہلے بھی صالح لوگ اللہ کے نیک بندے وباؤں میں جاتے ہی رہے ہیں, تو اس کی کدھر جانا ہے تم نے. اب یہ ساری بحث ہو رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ آگے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, اب شورا ہو رہی ہے اور جہاں تعاون پھیلا ہوا ہے وہاں جا ہی نہیں رہے, باہر بیٹھے ہیں اور لوگوں نے کہا حضرت تشریف لائیں, اور کہنے والے کون ہیں؟ وہ عبیدہ بن جراح ہیں, معاذ بن جبل ہیں, یہ سب کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. معاذ رضی اللہ عنہ کا عمر یہ کیا کرتے ہیں آپ, یہ تعاون کے علاقے میں نہیں آتے, تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کو نہ آنا یہاں سے موت سے بچا دے گا اگر اللہ نے آپ کو موت آ جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساری باتوں کو سنتے رہے نہیں گئے, آخر شورا بلائی جو بھی مشورہ ہوا. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے تھے کسی کام سے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو بھائی میں فیصلہ کرتا ہوں تعاون اور کوئی بھی وبا جب ہے تو جو لوگ اندر مبتلا وبا ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے اس شہر سے, اور جو شہر سے باہر ہیں جن تک وبا نہیں پہنچی وہ اندر نہیں جائیں گے. میں بس یہ میرا فیصلہ ہے اور میں جا رہا ہوں. اس سے معاذ رضی اللہ عنہ پکڑ لیا ان کا ہاتھ, میرے ان کا کہا تو پھر رو من قضاء اللہ, عمر آپ خدا کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں, اگر تقدیر میں موت ہے تو وہاں یہاں بھی آ سکتے ہیں اور نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں آئے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھڑا دیا اور انہوں نے کہا کہ معاذ فر من قضاء اللہ الا قدر اللہ, خدا کی تقدیر جو یہ جو تعاون والی تم مجھے بتا رہے ہو نا اس سے دوسری خدا کی تقدیر مدینہ منورہ جانا لکھا ہے وہاں جا رہا ہوں. اور پھر فرمایا معاذ ایک میدان ہے جہاں پر کوئی گھاس نہیں ہے اور ایک میدان ہے جہاں گھاس لگی ہوئی ہے, تو تم اپنے جانور کو خدا کی تقدیر پر چھوڑ دو گے یا اپنے جانور کو اس میدان میں لے جاؤ گے جہاں گھاس؟ یہ کہہ کے چل پڑے. یہ تقدیر کی صحیح تشریح انہوں نے کر دی کہ آدمی اپنی عقل ہوش حواس سے کام لیتا ہے ساری چیزوں سے. معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ تھا, معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال بھی اسی میں ہو گیا. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے یہ سب کھڑے تھے اور انہوں نے جب یہ ساری بحث سنی تو انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو بتاؤں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب کہیں وبا پھیل جائے تو جو آدمی اندر ہیں وبا میں مبتلا ہو جائیں باہر نہ آئیں اور باہر والے اندر نہ جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے عبد الرحمان کو گلے لگا لے, فرمایا عبد الرحمان میرا فیصلہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گیا, بڑی خوشی انہیں ہوئی. یہ ہے وہ دودھ کی تعبیر کا فرمایا جو میرے مجھ سے بچ رہا تھا عمر تو تمہیں دے دیا گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ علوم یہ پورے نہ ہو تو کبھی خدا واسطے سے دیتا ہے اور کبھی براہ راست دے دیتا ہے. براہ راست ایسے بھی دے دیتا ہے کہ الہام کر دیتا ہے. آخری زمانے میں جیسے ہمارا دور چل رہا ہے جھوٹ عام ہو جائے, یہ ہر جگہ ہے. حل کیا ہے اس کا؟ آدمی جائے کہاں اور کہاں جا کر آدمی کسی سے پوچھے کہ صحیح راہ کیا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میری راہ صحیح ہے, ہر کوئی آدمی یہ کہتا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا اصدقهم لسانا اصدقهم رؤیا, تم میں آخری زمانے میں جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے کر دیے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولتا رہے, اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی خواب کے ذریعے ہو جائے گی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. کیونکہ جب سچ بولے گا تو دل کا آئینہ صاف ہوگا, جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو خدا کے جو حکم ہیں لوہے محفوظ کے وہ اس کے دل میں آتے ہیں اترتے ہیں, اور جب جھوٹ بولے گا تو دل کے آئینے پہ گویا اس نے کیچڑ مل لیا, اب شکل نظر نہیں آئے گی, اب چیزیں صحیح نظر نہیں آئیں گی. اس لیے بہت سے لوگوں سے آپ ملیں گے کہ جب تک وہ کبیرہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے, اچھے خواب بھی آتے تھے, خدا کی طرف سے کچھ بتایا بھی جاتا تھا, جب کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ کیفیت زائل ہو گئی. اس زائل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آئینہ ہے لیکن اس سے کیچڑ مل لیا, اللہ کی رحمت اب نازل نہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر چوتھی چیز پانچ وہ چیزیں ہوئی تقسیم کی اور اس کے بعد احسان کی کیفیت ہے یہ انسان میں ہونی چاہیے تاکہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہو اور آخری بات یہ جو انہوں نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی کی طرف رجوع کرنا یہ بڑا سادہ اور آسان مسئلہ ہے لوگوں نے پتہ نہیں اسے کہاں گھما پھرا کے کدھر گمراہی کی طرف لے گئے بڑا آسان اور سادہ مسئلہ ہے آدمی بیمار ہو جاتا ہے لا محالہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے گھر بنا لیا قالین ہے ایک دکان پہ جاتا ہے کارپٹ بچھانا ہے اس سے مشورہ کرتا ہے گھر بنانا ہے انجینئر ہے اس سے مشورہ کرتا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی اخلاقیات کو درست رکھنے کے لیے اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے کی مجلس میں جاتا ہے جا کے بتاتا ہے حضرت یہ گناہ ہو گیا یہ نیکی ہو گئی یہ مصیبت میں پھنس گیا اس کے شگن کیا حال ہے اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی ویل کوئی وظیفہ کوئی دعا کتاب و سنت میں کیا ہے بس وہ یہ بتا دیتے ہیں اسی کا نام ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس فلسفے میں یاسوب کہ وہ مکھیوں کی ملکہ ہوتی ہے ہوتا وہ بھی انسان ہے لیکن مکھیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ اپنے پورے گروہ کو دیکھتی ہے کہ کس کو کھانا کیا ضرورت ہے کس کو پینا ضرورت ہے کس کو آج اڑانا ہے کون کتنا پھولوں کا وہ پھولوں کو چوس کے لائیے مکھی کتنا اس کا شہد بنے گا کیا ہوگا حتیٰ کہ وہ ان میں سے بعض کو کہتی ہے کہ بعض کو مار دو وہ کاٹ کے اسے مار بھی دیتی ہیں یہ سارا شہد کی مکھیاں اپنے کام کرتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک یاسوب جو ہے نا ملکہ اس کی طرف رجوع ضروری ہے اور یہی ہے جسے پچھلے زمانوں میں لوگ پیر و مرشد کہتے تھے پھر پیری مریدی تھی پھر شیخ تھا پھر اس کے مرید تھے سب پورے عالم اسلام میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو پرابلمس نہیں سالو ہو سکتی تھی انسان کے نفس پہ اپنے ہیجانات کو وہ جا کے کہیں بیان کرتا تھا مشائخ بزرگ اپنے پاس رکھتے تھے کہیں دیکھ دیتے تھے تربیت ہو جاتی تھی اور اسے جا کے مشورہ جیسے ڈاکٹر سے مشورہ جیسے انجینئر سے مشورہ اپنے دین کے بارے میں کسی سے مشورہ لینا اور اس کے احکامات کو مان لینا یہ چیز تھی جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز زندگی میں ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان خود اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا بات کیا ہے